سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب آہ کرتا ہے تو بظاہر اس آہ کے کوئی پر نہیں ہے پرواز کے لیے کہ اڑ کر اللہ کی طرف جائے، یہ آہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے، بندہ جب آہ کرتا ہے تو یہ بغیر پر کے پرواز کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہے تیرے نازوں کے، محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہے تیرے نازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا دل لگایا وہ بھی مرنے والا فانی،
جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر، فدا اللہ اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے، فدا تجھے دوں گا جو اہل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، جو اہل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل
فرماتے تھے کہ لیلہ کے عشق میں عاشق کے سر پر جوتے پڑتے ہیں، ذلت کے جوتے پڑتے ہیں، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مزازی کے مزے کیا لوٹے۔ ہمارے حضرت والا ہی کا شعر ہے، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ انجام اس کا بہت برا ہوتا ہے اور انسان ذلیل اور خوار ہوتا ہے اور رسوائی ہوتی ہے، مخلوق میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ عاشق لیلہ کے جوتے پڑتے ہیں، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور عاشق مولا کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں، اللہ والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں، لوگ ان کے جوتے اٹھا کر فخر سمجھتے ہیں، ان کے جوتے اٹھانا بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔
جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج چمن میں جیسی ہوتی ہے عناطل کی بدیرائی۔
عناطل عندلیب کی جمع، عندلیب معنی بلبل، اور آگے مصرے میں زاغوں لکھا ہے تو زاغوں زاغ کی جمع ہے، زاغ معنی کوا۔ یہ دونوں مصروں میں پہلے مصرے میں عنادل سے مراد اللہ والے ہیں، اور دوسرے مصرے میں جو زاغ ہیں کوے ان سے مراد گناہگار اور فاسق اور فاجر لوگ جو توبہ نہیں کرتے، نادن نہیں ہوتے۔
چمن میں جیسی ہوتی ہے عنادل کی پذیرائی، کہیں وہ مر
لوگوں میں رہتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، ہنستے بولتے بھی ہیں، کھانا پینا سب ساتھ چل رہا ہے، لیکن دل ان کا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال ایسی فرمایا کہ دیکھو گاؤں میں عورتیں پانی بھرنے جاتی ہیں تو ایک مٹکا بغل میں دبا لیتی ہیں، ایک مٹکا سر پہ رکھ لیتی ہیں، اور پھر آپس میں بات چیت کرتے ہاتھ نچا بھی رہی ہیں، تو اس طرح سے بات چیت کرتے آنا جانا کرتی ہیں، سر پہ مٹکا رکھا ہے، اس پہ اس کو پکڑا ہوا نہیں ہے کسی نے، لیکن ہر وقت دل کا ایک دھیان لگا ہوا ہے کہ مٹکا گر نہ جائے، اس کا بیلنس قائم رکھا ہوا ہے. تو اسی طرح سے اللہ والے لوگوں میں ہوتے ہیں، معاملات کرتے ہیں بظاہر، لیکن ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے، مشغول رہتا ہے.
وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل کی آسنا ہے ایسے رازوں کے، مگر کچھ اہل دل کی آسنا ہے ایسے رازوں کے.
آخری شعر،
وہ کرجس جو کسی مردا پہ ہوتا ہے فدا
کر، کرجس کے معنی گد 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 گد، جو مردار کھاتا ہے، لاشوں کو نوچ کے کھاتا ہے. تو جو عاشق مجاز ہوتا ہے نامحرموں سے، جو عشق لڑاتا ہے، چاہے وہ مرد عورت سے عشق لڑائے، یا عورت مرد سے حرام عشق لڑائے، یا مرد مرد سے عشق لڑائے، یا عورت عورت سے عشق لڑائے، یہ سب حرام ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ مرا ہوا آدمی مرے ہوئے پہ مر رہا ہے، مردہ مردے پہ فدا ہو رہا ہے. تو یہاں حضرت نے کرگس سے تعبیر کیا ہے اس کو، عاشق مجاز مرنے والے پہ فدا ہو رہا ہے، لاش ہونے والی چیز پہ فدا ہو رہا ہے، اس نے فانی پر فدا ہو رہا ہے. تو یہ گد ہے، یہ گد جیسے لاش کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے مردہ لاش کو، ایسے ہی یہ بھی مردہ لاشوں پہ فدا ہو رہا ہے.
وہ کرگس جو کسی مردہ سے ہوتا ہے فدا کر، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے، کیا جانے کہ کیا رتبے کے شاہ بازوں کے.
شاہ باز جو اللہ پر فدا ہوتے ہیں، ہمارے شیخ رحمہ اللہ مثال فرماتے ہیں کہ شاہی باز جو ہوتا ہے، بادشاہ بھی باز پالتے ہیں، تو وہ باز بادشاہ کی کلائی پہ رہتا ہے اور بادشاہ کی صحبت میں رہتا ہے. تو بادشاہ کی صحبت میں رہنے سے اس باز میں ایسی قوت اور ایسی ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چیتے کی آنکھ نکال دیتا ہے، ایک بار میں چونچ سے آنکھ نکال دیتا ہے، ایسی ہمت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. شکار کے لیے لے جاتے ہیں تو چیتے پہ حملہ کر دیتا ہے، حالانکہ باز ایک پرندہ ہے اور چیتا کیسا خونخوار درندہ ہے، لیکن بادشاہ کی صحبت کی وجہ سے اس میں ایسی ہمت شیرانہ پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کو دین پر چلنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور ماحول اور معاشرے کے خلاف چلنے میں ان کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے کے خلاف ہمت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں. ماحول کیسا بھی ہو وہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اور خوب ہمت سے کام لیتے ہیں، ان میں شیرانہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شیر پانی کے بہاؤ، دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے. یہ شیر کا خاصہ ہے کہ وہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ نہیں بہتا، بلکہ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے، ایسا ہمت والا ہوتا ہے. مومن بھی اللہ کا شیر ہے، جب اس کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی معاشرے سے نہیں ڈرتا، کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ماحول کو متاثر کر دیتا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، اللہ ہی کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور ماحول کیسا بھی ہو اللہ ہی کے رنگ میں رنگے رہتے ہیں، ماحول سے متاثر نہیں ہوتے.
وہ کرگس جو کسی مردہ سے ہوتا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد ایک تو بات یہ ہے کہ عزم علی التقوی کریں بعض لوگ تجربے کے طور پر تقوی اختیار کرتے ہیں نئے ہوں یا پرانے ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کر کے دیکھتے ہیں اللہ کے راستے میں چل کے دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا چلیں گے اگر کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس اپنی روش پہ چلتے رہیں گے تو یہ غیر اللہ ہے یہ اخلاص کے خلاف ہے تقوی تو اختیار کرنا فرض ہے بعض لوگ اپنے حالات کے درست کرنے کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں یہ بھی غیر اللہ ہے کہ تقوی اختیار کریں گے تو ہماری پریشانی دور ہوگی ہمارے مسائل حل ہوں گے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے اس کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا اور اس کے کاموں میں آسانی فرمائیں گے اور بہت کچھ وعدے ہیں لیکن یہ تو انعامات ہیں ان کی ہم نیت نہ کریں ہم تو اللہ ہی کو راضی کرنے کی نیت کریں اور عزم کریں عزم نہیں کرتے ہیں سو ڈر ڈر کے کام کرتے ہیں جب آدمی عزم میں پکا ہو جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی مدد بھی آنی شروع ہوتی ہے جب تک کچا رہتا ہے ڈانوا ڈول رہتا ہے تو گرتا پڑتا رہتا ہے معاملات بنتے نہیں پھر کہتا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا لیکن یہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہے لہذا جو ہے چلو اپنی پرانی روش پر چلتے رہو تو اس وجہ سے اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں ہمت کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہی کرنا ہے جیسے بھی حالات ہوں لیکن ہم تو تقوی پہ ڈٹے رہیں گے جمے رہیں گے اس لیے کہ یہ ہمارے مالک ہمارے پالنے والے کا حکم ہے فرض عین فرمایا ہے اللہ نے کہ ہمارے نافرمانی سے بچنا اور ہماری طاعت کرنا یہ فرض عین ہے تو لہذا تقوی اختیار کرنا اس میں یہ ارادے کرنا کہ ہمارے مسائل درست ہو جائیں یا آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے اور یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے پریشانی چل رہی ہے یہ معاملہ ہے رزق میں بھی برکت نہیں معلوم ہو رہی اوقات میں برکت معلوم نہیں ہو رہی تو یہ چیزیں سب غیر اخلاص ہیں ہمیں تو کام اللہ کو راضی کرنے کا دیا گیا ہے اللہ کو راضی کرنا ہی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا فرض عین ہے اور بندگی کا تقاضا ہے عین عبدیت ہے ہمارا تو کام ہی یہی ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کی محبت کو حاصل کرنا تقوی اختیار کرنا اور طاعت کو بجا لانا اور گناہوں سے بچنا ظاہری گناہ سے بھی بچنا باطنی گناہ سے بھی بچنا یہ عزم جو ہے پکا کر لیں اور اسی میں ہماری نجات بھی ہے اسی میں ہمارا فائدہ بھی ہے اکثر لوگ ناکام اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ عزم میں ان کا جو ہے معاملہ ڈانوا ڈول ہوتا ہے عزم پکا نہیں ہے ارادہ پکا نہیں ہے اور اپنے کام کے ثمرات ڈھونڈتے رہتے ہیں نماز پڑھی تو کیا ملا ذکر کیا تو کیا ملا وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوئی تو لہذا ہمارا ذکر جو ہے بے فائدہ رہا نماز میں وہ حلاوت نہیں معلوم ہوئی تو نماز ہماری بے فائدہ رہی تلاوت کی تو ایسا ہونا چاہیے، ایسی حال ہونا چاہیے، دل کو بالکل نور سے بھر جانا چاہیے، نماز پڑھی تو ایسا ہو جانا چاہیے، اور جو ہے چھت پھٹ جائے اور اس سے مال و دولت کے ڈھیر نکلنے چاہیے، اور ہمارے سب حالات درست ہو جانے چاہیے، ثمرات ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو ثمرات کے لیے عبادت ہوئی پھر تو، یہ اللہ کے لیے تو عبادت نہ ہوئی، ثمرات کے لیے ہوئی، دنیاوی فائدوں کے لیے ہوئی، اپنے سکون کے لیے ہوئی، اپنے محبت کی مٹھاس کے لیے ہوئی۔ تو یہ سب غیر اخلاص ہیں۔ اللہ کو اللہ کے لیے چاہو، اللہ سے اللہ کے لیے دل لگاؤ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کرو۔ فرض اللہ نے فرمایا ہے تو عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کرو، کہ اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے۔ اسی طرح گناہ سے بچنا ہے، یہ بالکل ضروری ہے، اور ایسا ہی ضروری ہے جیسے جو ہے سنکھیا کھانے سے بچنا ہے، تو یہ تو ضروری ہے۔ یہ تو یہ کام اس کے لیے ثمرات ڈھونڈنا کہ ہم نے یہ بڑا تیر مارا، بڑی نماز پڑھ لی، بڑا ذکر تلاوت کر لیا، اب جو ہے ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہونا چاہیے، ہمارے دل میں واقعتاً وہ مٹھاس مل جانی چاہیے، وہ کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے، اور وہ کمالات حاصل ہو جانے چاہیے۔ تو یہ سب غیر اللہ ہے، سب غیر اللہ ہے۔ ہاں، ایک شخص نے جو ہے ایک بڑے بزرگ کی صحبت اٹھائی 10 سال، اور اس کے بعد وہ جانے لگے مایوس ہو کے، کہا کہ صاحب کیا بات ہے، کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے میں آپ کے پاس رہا تو کچھ بھی مجھے جو ہے لگتا ہے کہ حاصل نہ ہوا، نہ آپ نے ہم کو خلافت دی نہ کچھ۔ تو کہا کہ بھائی کس نیت سے رہے میرے پاس؟ تو کہا، عرض کیا کہ میں اس نیت سے رہا کہ میں آپ کے پاس رہوں گا، مجاہدات کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، اللہ اللہ کروں گا، تہجد پڑھوں گا، تو کچھ مقام مجھے مل جائے گا اور آپ پھر مجھے خلافت دے دیں گے، اور خلافت دینے کے بعد میں بھی اپنی خانقاہ کھولوں گا اور لوگوں کی ہدایت کا سامان کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ تو بالکل غیر اللہ ہے ظالم، تو اسی لیے تجھے آج تک اللہ نہیں ملا کہ تو نے غیر کے لیے کیا جو کچھ کیا، کہ اپنی جو یہ خواہشات تھی تو نے اپنی خواہش کے لیے، خلافت کے لیے، اور جو ہے وہ دوسروں کے کام کے کرنے کی نیت سے تو میرے پاس رہا، تو اللہ کے لیے تو میرے پاس نہیں رہا۔ اللہ کے لیے میرے پاس رہتا کہ اللہ مجھے مل جائے، میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ میرا ہو جائے، تو اس نیت سے تم رہتے تو تمہیں اللہ ضرور مل جاتا۔ تو یہ غیر اخلاص ہمارے زندگیوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہم ثمرات ڈھونڈتے ہیں اور ہر عبادت کا صلہ چاہتے ہیں، کوئی ظاہری صلہ چاہتے ہیں، دکھائی دے ہم کو کہ ہم نے نماز پڑھی تو ہمیں یہ ملا، ذکر کیا تو یہ ملا، یا جو وعدے کیے گئے ہیں مٹھاس کے، حلاوت کے، وہ کیفیت ہم میں کیوں نہیں آئی اب تک، یہ ہونی چاہیے۔ یہ سب تجاویز ہیں، تجاویز، اور تجویز سے پریشانی ہوتی ہے، اور تسلیم اور رضا کے بالکل خلاف ہے۔ محبت کی مٹھاس مل جانا یہ تو ایک وہابی چیز ہے، ایک آدمی کو عمر بھر بھی محبت کی وہ مٹھاس محسوس نہ ہو، وہ مٹھاس نہ ملے، لیکن وہ سنت اور شریعت کا تابع ہے، وہ ان کو اٹھاتے رہو، وہ سنت اور شریعت کا تابع ہے بالکل، تو پھر یہ آدمی کامیاب ہے، چاہے اس کو مٹھاس ملے چاہے نہ ملے، چاہے اسے کیفیات ملے چاہے نہ ملے، چاہے اس کو اثرات ہوں یا نہ ہوں، چاہے اس کو وہ غلبہ محبت محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن اگر یہ اتباع کامل کرتا ہے، اتباع سنت کرتا ہے، اتباع شریعت کر رہا ہے، طاعات کی پابندی کر رہا ہے، نماز کے اوقات کی حفاظت کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، آنکھ کے گناہ سے بھی بچتا ہے، زبان کے گناہ سے بھی بچتا ہے، دل کے گناہ سے بھی بچتا ہے، ہاتھ پاؤں سے بھی گناہ نہیں کرتا ہے، تو یہ آدمی بالکل کامیاب ہے، 100% کامیاب ہے۔ ایک آدمی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مشرف ہوتا ہے، اور لیکن اس کے ظاہری اعمال دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ خلاف سنت چلتا ہے، خلاف شریعت چلتا رہتا ہے، تو یہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو خواب میں نصیب ہوئی ہے وہ اس کی تنبیہ کے لیے ہے کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ، سنت کے مطابق آ جاؤ، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو سدھار لو۔ اور ایک آدمی جو ہے اس کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کبھی میسر نہیں ہوئی، اور زیارت رسول کیا، اس کو کبھی خواب میں کسی ولی کی بھی زیارت نصیب نہ ہوئی بالفرض، تو لیکن سنت اور شریعت کے مطابق یہ آدمی اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہے، اوقات نماز کی حفاظت ہے، فرائض واجبات اور سنن موقعہ کو خوب آداب کے ساتھ بجا لاتا ہے، سنت کے مطابق بجا لاتا ہے اور گناہوں سے حفاظت کرتا ہے، تو اس کو جو خواب میں کوئی بھی اچھا خواب کبھی نظر نہیں آیا، لیکن اس کی ظاہری حالت بہت اچھی ہے، شریعت و سنت کے مطابق ہے اور معاشرت کے آداب کو بھی بجا لاتا ہے، جس کو انسانیت کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کسی کو قطب بننا ہو، ابدال بننا ہو، غوث بننا ہو، وہ کہیں اور جائے، جس کو انسان بننا ہو وہ ہمارے پاس آئے۔ جس کو انسان بننا ہو، انسانیت اصل اسلام اصل دین تو انسانیت ہے، وہی ہم میں نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن معاشرت نہیں ہے، آداب معاشرت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے اور اخلاق نہیں ہے۔ زبان سے کچھ کچھ کسی کو کہہ دیا، کبھی غیبت کر دی، کبھی طعنہ دے دیا۔ سوچ سمجھ کے انسان کو بات کرنی چاہیے کہ بھائی ہم جو بات کہنے والے ہیں وہ غیبت تو نہیں ہے، ہم جو بات کہنے والے ہیں اگر جس سے ہم کہہ رہے ہیں اس کی جگہ ہم ہوں اور ہمیں کہنے والا کوئی اور ہو تو ہم کو یہ بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی؟ یہ طعنہ تو نہیں دے رہے ہم، کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچا رہے ہم، تو یہ تو ہے ہی نہیں، اس بے سوچے سمجھے بول دیا، کسی کو تکلیف ہوئی، کسی کے خنجر لگ گیا، کسی کا دل چیر دیا ہم نے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، کیا بات ہے کہ وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، کیا بات ہے کہ وہ کیفیات محسوس نہیں ہوتی، کیا بات ہے کہ وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی؟ اول تو بتا دیا کہ حلاوت اور مٹھاس یہ وہابی چیز ہے، قصبی چیز نہیں ہے، اس کو بازار سے خریدا نہیں جا سکتا، اپنے مجاہدات کے عوض میں نہیں پایا جا سکتا، عوض میں نہیں پایا جا سکتا، یہ وہابی چیز ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں حشی مٹھاس دے دیتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے، نہ کوئی فرض واجب ہے اور نہ ہی یہ مقصود ہے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیفیات مقصود نہیں ہے، محمود ہیں مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے، بس اللہ اس سے راضی ہیں جو شریعت اور سنت کے مطابق کام کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی بھی سعی کر رہا ہے اور ساتھ میں نادم بھی ہے، روتا بھی رہتا ہے کہ اے خدا نہ آپ کی طاعت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، اے خدا جیسا آپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے تھا ویسا میں نہیں بچ سکا، معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، یا ربی معاف فرما دیجئے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وقفے وقفے سے وہ آہ فرماتے رہتے تھے اور کہتے تھے یا ربی معاف فرما دیجئے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نعرہ مارتے ہوئے۔ اب ہم استغفار کرتے ہیں بس رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بہت سے لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں تسبیحات کی مکمل پابندی، جو کرتے بھی ہیں تو دل سے نہیں کرتے ہیں، مگر اللہ والوں کے نعرے ہوتے ہیں ندامت کے، یا ربی معاف فرما دیجئے، یا ربی معاف فرما دیجئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو یہ بندہ جو آدمی طاعت کر رہا ہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ میں نادم بھی ہے اور مستغفر بھی ہے، استغفار بھی کرتا ہے کہ خدا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم تھے، تمام انبیاء معصوم، باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 70 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ استغفار امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ جب نبی استغفار کر رہا ہے تو نبی تم کو سکھا رہا ہے کہ تم کو کتنا استغفار کرنا چاہیے، کیسی ندامت ہونی چاہیے، کیسی زندگی ہونی چاہیے۔ وقفے وقفے سے آہ کی آواز آتش غم کی ترجمانی ہے، وقفے وقفے سے آہ کی آواز آتش غم کی ترجمانی ہے، دل میں ایک غم ہے کہ اے خدا آپ مجھ سے راضی بھی ہیں کہ نہیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتوں میں شعر بہت پڑھا کرتے ہیں شیخ الحدیث حضرت شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتوں کہ وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہے، یہ خطرہ میرے دل سے کب دور ہوگا، وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہے، یہ خطرہ میرے دل سے کب دور ہوگا؟ ارے بھائی عمر بھر بھی اگر لگے رہے، حکیم الامت فرماتے ہیں عمر بھر بھی اللہ کے راستے میں لگے رہے، کچھ بھی نہ ملا تو بھی بڑی دولت ہاتھ آئی کہ اللہ کے راستے میں لگے رہے، بالفرض کچھ بھی نہ ملا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہو، گناہ سے بچنے کی سعی کر رہا ہو، توبہ استغفار بھی کرتا رہتا ہو، نادم رہتا ہو، تو اس کو کچھ بھی نہ ملے؟ یہ تو ایک مثال بتائی ہے کہ اگر عمر بھر بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا اور پھر بھی کچھ نہ محسوس ہوا تو بھی بڑی دولت ہاتھ آئی کہ عمر بھر لگا رہا، کچھ تو ہے جو لگا رہا، محبت ہے جو لگا رہا۔ بس یہی فرمایا کہ بھائی اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اپنے اوپر ناز نہ کرے، اپنے اوپر نظر نہ کرے کہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ اس کے دل میں اپنے کسی ولی کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ان کی طلب ہے اصغر، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو خود ہی جو ہے اس کو سب سے پہلے اللہ یاد کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اللہ پہلے بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اللہ پہلے محبت فرماتے ہیں، تب بندے کو جو ہے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا ذریعہ کیا بنتا ہے، سبب کیا بناتے ہیں؟ اللہ، کہ اس کے دل میں اپنے کسی ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں، پس وہ ان کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے، کونوا مع الصادقین کی اتباع کرتا ہے، اور اس ذریعے سے خدا تعالیٰ اس کے قلب میں اپنی محبت کو منتقل کروا دیتے ہیں، کسی کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ تو کونوا مع الصادقین بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کو یہی راستہ پسند ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ براہ راست کسی کے قلب کو اپنی محبت سے معمور فرما دیں، براہ راست کسی کے قلب کو اپنی معرفت سے بھر دیں، مالا مال فرما دیں۔ تو اللہ کو تو قدرت ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے راستہ بتلایا ہے کہ اگر تمہیں ہماری محبت، ہماری معرفت چاہیے ہے، تو تم ہماروں میں رہو، ہمارے مقبولین میں رہو، صادقین میں رہو، تو اس طرح سے تم کو تقویٰ مل جائے گا، اس طرح سے تمہیں ہماری محبت مل جائے گی، اس طرح تمہیں ہماری معرفت مل جائے گی۔ غرض یہ کہ کوئی بندہ جب اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے اور طاعت کو، اپنی طاعت اختیاریہ کو بجا لاتا ہے، سعی کر رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، اور اپنے گناہوں پر مستغفر بھی ہے، نادم بھی ہے، تو ایسا آدمی جو ہے یہ بس کامیاب ہے، یہ صحیح راستے پر لگا ہوا ہے، بشرطے کہ کسی کو اپنا راہبر بھی بنایا ہوا ہے۔ بے راہبر کے نہیں چلتا، کسی اللہ والے کو راہبر بنایا ہوا ہے، بس یہ راستہ چل رہا ہے، اسی کو سلوک کہتے ہیں۔ اب باقی یہ کہ جو ثمرات ہیں، جو اللہ چاہیں گے جب چاہیں گے دے دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے، ہمارا ہم پر کوئی جبر و اختیار تو نہیں ہے، جب وہ دینا چاہیں گے دے دیں گے، نہیں دینا چاہیں گے نہیں دیں گے۔ اور حکیم الامت رحمہ اللہ نے اس بات کو اور بھی آسان اور امید افزا بنا دیا ہے، فرمایا کہ جو آدمی کیفیات سے بالکل عاری نماز پڑھ رہا ہے، کیفیات بالکل نہیں پیدا ہو رہی، تلاوت میں دل بالکل نہیں لگ رہا، ذکر اللہ میں دل لگا رہا ہے لیکن لگ نہیں رہا ہے، اور کوئی کیفیات اس کو محمودہ نہیں محسوس ہوتی، کیفیات محمودہ کوئی بھی محسوس نہیں ہوتی، تو یہ آدمی کو تو عبادت کرنے پر دوہرا تیرا اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ دل کا ساتھ، دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ لطف اس کو حاصل نہیں ہو رہا، لیکن یہ لطف کا بندہ نہیں ہے بلکہ یہ عبداللطیف ہے، لطیف کا بندہ ہے، یہ بندہ بنا ہوا ہے، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کا نام لینے میں لگا ہوا ہے، تو بس یہی کامیابی کی اصل چیز ہے۔ تو فرمایا کہ جو دل کبھی نہیں لگتا، تو
تو اس میں اس کو حالت قبض کہتے ہیں. قبض کی حالت میں عبادت کرنے میں، طاعت کرنے میں، اللہ کا نام لینے میں، ذکر اللہ کرنے میں، تلاوت کرنے میں، قبض کی حالت میں دوہرا اجر ملتا ہے اور زیادہ راستہ طے ہوتا ہے، زیادہ قرب عطا ہوتا ہے. ایسی عبادت میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے، زیادہ عبدیت ہوتی ہے، تو یہ عبادت اور زیادہ کام کی بن جاتی ہے. اب رہا یہ کہ خدا تعالیٰ کسی کو کیفیات بھی عطا فرما دیں، طبعی جو ہے مٹھاس بھی نصیب ہو جائے، معنوی مٹھاس بھی نصیب ہو جائے، حصی مٹھاس بھی نصیب ہو جائے، تو یہ سب وہابی چیز ہے، یہ دکان پر نہیں ملتی، مجاہدات سے خریدی نہیں جا سکتی، وہابی چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. تو اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. حکیم الامت نے فرمایا اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطانی راستہ ہے. شیطان سکھاتا ہے کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو، ذکر اللہ بھی کرتے ہو، اتنے برس ہو گئے اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہو، کیا بات ہے کہ وہ مقام تم کو نصیب نہیں ہوا؟ ارے مقام کو جھونکو بھاڑ میں، ارے عبدیت دیکھو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، 15ویں پارے میں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله اور الى آخر. تو فرمایا کہ اللہ نے یہاں اپنا بندہ فرمایا ہے. رسول کا مقام نہیں بتلایا، رسول نہیں فرمایا، نبی نہیں فرمایا کہ نبی کے درجے سے زیادہ عبدیت کا درجہ ہے. عبدیت بڑی چیز ہے. عبدیت جس کو انسانیت کہو یا عبدیت کہو، یہ ہے بڑی چیز، مقام سے بھی زیادہ. حالانکہ رسول ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا درجہ ہے رسول کا، اور رسول میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء تھے، لیکن سردار الانبیاء ہیں، لیکن عبدیت کو پہلے بیان کیا کہ اپنے بندے کو اللہ لے گئے، اپنے بندے کو اللہ نے سیر کرائے. معلوم ہوا کہ بندہ اور بندگی، اس کا مقام انتہائی اونچا ہے، سب سے اعلیٰ اور اونچا ہے بندگی کا مقام. سب اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بندہ بنا دے، اپنا عبد بنا دے، جو غلام بنا دے اپنا، کہ غلام جو ہے اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی مرضی میں فنا رہتا ہے. مشہور قصہ ہو چکا، حضرت والا نے بارہا اس کو بیان فرمایا کہ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک غلام خرید کر لائے اور اس کو لا کے پوچھا کہ بھائی تو تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ جی غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے پکارے وہی غلام کا نام ہوتا ہے. بھلا غلام کی بھی کوئی نام ہے، کوئی خواہش ہے؟ آپ نے خرید لیا، بس ہم آپ کے ہو گئے، تو غلام کا تو کوئی نام نہیں، جس نام سے مالک پکارے وہی غلام کا نام. اچھا تو بھائی کھاتا کیا ہے، کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور غلام کا بھی کوئی کھانا ہوتا ہے، غلام کی بھی کوئی پسند ہوتی ہے، جو مالک کھلا دے وہی غلام کا کھانا ہے. اچھا پوچھا بھائی تم کپڑا وغیرہ کیسا پہنتا ہے؟ کہا کہ بھائی غلام کا بھی کوئی پسند ہوتی ہے کپڑا ہوتا ہے، جو مالک پہنا دے وہی غلام پہنتا ہے. بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. کہا کس خوشی میں؟ ابھی تو آپ کی کوئی خدمت نہیں کی، کوئی غلامی کا حق ادا نہیں کیا، کس خوشی میں آپ آزاد کر رہے ہیں؟ ابھی تو خرید کے لائے ہیں آپ. تو کہا کہ اے غلام، تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھلا دی، اللہ کی بندگی سکھلا دی. تو عبدیت بڑی چیز ہے، تمام درجوں سے بڑی چیز عبدیت ہے، فنائیت ہے، اللہ کی مرضی میں فنا ہو جانا، اللہ کی مرضی میں فنا ہو جانا. ایک آدمی اللہ کی مرضی میں فنا ہے اور طاعت کو بجا لا رہا ہے، خلاف شریعت کام نہیں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور اپنی طاعت پر بھی مستغفر ہے، گناہوں پر بھی مستغفر ہے، خطاؤں پر بھی مستغفر ہے، ناکردہ خطاؤں پر بھی مستغفر ہے. کہتا ہے کہ ممنون خطا ہے، ممنون کرم ہے میری ناکردہ خطائیں، کہ اللہ آپ میری کردہ خطاؤں کو بھی معاف کر دیجئے، ناکردہ خطاؤں کو بھی معاف کر دیجئے، بس معاف کر دیجئے، سبھی کچھ معاف کر دیجئے، بخش دیجئے مجھے. تو یہ آدمی کامیاب ہے، اگرچہ اس کو کوئی کیفیات محسوس نہیں ہوتی. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ میاں تمہیں کیا ملا، تمہیں کیا مقام ملا، کیا اور تو تمہیں اور بھی جو ہے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ، تو تم تو کچھ بن ہی نہ سکے. تو یہ جس دن سمجھا کہ ہم کچھ بن گئے وہ ہلاکت ہے میرے دوستوں، جس دن کچھ سمجھا کہ ہم کچھ ہو گئے ہلاکت ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو فرمایا کہ کچھ ہونے کچھ نہ ہونے کا بھی احساس نہ رہے. مٹنا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں اب مٹ گیا ہوں، تو یہ احساس ہونا بھی دلیل ہے کہ یہ ابھی مٹا نہیں. مٹا تو وہ ہے کہ جس کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں مٹ گیا ہوں، یہ بھی احساس. اور اس کی مثال کیسی پیاری فرمائی ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سو گیا، اور اس کو احساس ہے کہ میں سو رہا ہوں. تو جب تک اس کو یہ احساس ہے کہ میں سو رہا ہوں، حقیقت میں یہ سو نہیں رہا، یہ تو اونگ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں. سویا ہوا آدمی تو مثل مردہ کے ہوتا ہے، اس کو کچھ خبر ہی نہیں کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں. تو مٹنا وہ ہے کہ انسان کو احساس بھی نہ رہے کہ میں مٹ گیا ہوں، یہ ہے مٹنا. اللہ تعالی ہمیں مٹنا نصیب فرمائے. تو ان کیفیات کا انتظار کرنا یہ دھوکہ ہے شیطان کا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. کیفیات کے لیے ہم کام نہیں کر رہے، مٹھاس کے لیے ہم کام نہیں کر رہے، لطف کے لیے کام نہیں کر رہے. ہم کو تو مالک تعالی شانہ نے حکم دیا ہے یہ یہ کام کرو، یہ یہ نہ کرو. بس ہمارا فرض عین ہے کہ ہم اپنے مالک کی تابعداری کریں، بس. اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو ان کی رضا ہی چاہیے کہ وہ کہہ دیں میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا. قیامت کے دن ہی یہ معاملہ طے ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرمائے، اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ عزم علی التقویٰ کریں اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں کہ ہم جو ہے فلاں کیفیت ہمیں پیدا ہو جائے، فلاں مقام ہمیں حاصل ہو جائے، دل میں مٹھاس پیدا ہو جائے، اور ایسی کیفیات ہم کو نصیب ہو جائیں، یا جھک کے لوگ سلام کرنے لگیں، یا خلافت ہم کو مل جائے، یا ہمیں حضرت حضرت کہنے لگیں، ہاتھ چومنے لگیں، سب کا سب غیر اللہ ہے. اللہ کے لیے اللہ کو چاہیں، اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے ان کی نافرمانی سے بچیں. اخلاص اور عزم علی التقویٰ ہو، تجربہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نہ آئیں، تجربہ کرنے کے لیے نہ آئیں کہ ہم ذرا چل کے دیکھتے ہیں، یہ بھی غیر اللہ ہے، غیر اخلاص ہے. عزم کر لیں پکا کہ چاہے جو ہے جان جائے، چاہے مال جائے، چاہے عزت جائے، آبرو جائے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہی کرنا ہے. ہاں یہ ہے عزم علی التقویٰ. چاہے روزی ملے چاہے نہ ملے، چاہے تنگی ہو چاہے مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کو تو ہمیں راضی کرنا ہی ہے. یہ ہے اخلاص، اللہ کو اللہ کے لیے چاہنا، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا. اور عزم علی التقویٰ کہ ہمارے کیسے بھی حالات ہوں اللہ کو ہم نے راضی رکھنا ہی ہے. ہم اللہ کو اس لیے راضی نہیں کر رہے، اس لیے تقوی اختیار نہیں کر رہے کہ ہمیں رزق ملے، اس لیے تقوی اختیار نہیں کر رہے کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، لوگوں سے جھگڑے ناچاکیاں ہماری اتفاق میں بدل جائیں، یہ سب نہیں، بلکہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہنا ہے. اور عزم علی التقویٰ کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی رکھنے کی فکر کرنی ہے، اور اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے، اور اپنی کردہ اور ناکردہ خطاؤں پر ہر وقت معافی مانگتے رہنا ہے. دل میں ایک ندامت سی رہے تو بس یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ضرور اللہ تعالی اپنی محبت سے سرفراز کریں گے. اب وہی بات ہے کہ ایک محبت ہے طبعی اور ایک محبت ہے عقلی. کہ عقلی محبت یہ ہے کہ شریعت اور سنت کی اتباع ہے، شریعت اور سنت کی اتباع ہونا عقلی محبت کی دلیل ہے، اور عقلی محبت ہی پر نجات کا دار و مدار ہے. ایک آدمی جوش میں نعرے لگاتا ہے، جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں، عشق رسول کے دعوے لگاتے ہیں، لیکن داڑھی مڈی ہوئی ہے، اور لباس بھی ویسا نہیں ہے، اور نماز کی بھی ہوش نہیں ہے، وضو کا بھی پتہ نہیں ہے، اور شرعی مسائل بھی کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ کون سا عشق ہوا، کون سا عشق کا دعویٰ ہوا؟ یہ نہ ہو، بلکہ عشق جو ہے وہ ہے، اس کی دلیل عمل ہے، عمل. تو عمل نصیب ہے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ جو میں ہمارا مضمون ہے نگاہ کی حفاظت کا، تو میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو اسمارٹ فون ہے، بعض لوگ اس میں چھپ چھپ کے الٹی سیدھے کام کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں دل نہیں لگتا، کاموں میں دل نہیں لگتا، اور قرآن شریف پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ترجمہ پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا. حضرت والا رحمہ اللہ کے واعظ پڑھنے میں سننے میں مہینوں ہو جاتے ہیں، نہیں ہاتھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، تقسیم مفت میں ہو جاتے ہیں، واعظ اٹھا کر اس کو رکھ دیتے ہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. بہشتی زیور کو ہم بار بار کہتے ہیں پڑھنے مطالعے کے لیے، لیکن توفیق نہیں ہے. تو بھائی جب ان چیزوں میں دل لگائیں گے تو پھر اس میں دل کہاں لگے گا؟ نفس تو پھر رنگینیاں چاہتا ہے، نفس تو لطف اٹھانا چاہتا ہے، مزے اٹھانا چاہتا ہے. تو پھر جب ان چیزوں میں ہم دل لگائیں گے، کبھی واٹس ایپ میں، کبھی اسٹیٹس میں، کبھی فلاں کبھی فلاں، ادھر ادھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے اور وہ گروپ کے اندر دیں گے، جب ان چیزوں میں دل لگایا ہوا ہے تو خدا تعالیٰ کے ساتھ دل کیسے لگے گا؟ دل تو غیر اللہ میں مشغول کر رکھا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کیوں ہمارا تلاوت میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا. کیسے لگے گا جب گناہوں کے اندر مشغول ہیں، جب فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر مشغول ہیں، تو پھر کیسے تلاوت میں اور نماز میں دل لگے گا؟ کیسے اللہ کا نام لیں گے تو ہمیں مٹھاس معلوم ہوگی؟ کیسے اللہ کا نام لیں گے تو عاشقانہ لیں گے؟ کیونکہ دل تو کہیں اور دیا ہوا ہے، دل تو کہیں اور لگا ہوا ہے. نماز پڑھ بھی لی، قرآن شریف پڑھ بھی لیا، گھر کے کام کاج کر بھی لیے، پھر بھی اس کے بعد دل تو وہاں لگا ہوا ہے. جلدی سے کام ختم ہو، نماز ختم ہو، ذرا دیکھیں کس کا میسج آیا ہے، کس نے کیا اسٹیٹس لگایا ہے، کس نے کیا گروپ میں کیا بھیجا ہے، انہی چیزوں کے اندر اشغال لگے ہوئے ہیں. نماز میں دل لگانا مشکل، تلاوت میں دل لگانا مشکل، ذکر اللہ میں دل لگانا مشکل. جب گناہوں میں دل لگا ہوا ہے، دل وہاں پھنسا ہوا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے کہ دل جب کسی کا پھنس گیا، جب دل پھنس گیا کسی زلف یار میں، جی کیا لگے گا پھر اس کا کاروبار میں. پھر کاروبار میں کہاں جی لگے گا؟ اللہ کے عشق کا بھی ایک کاروبار ہے، ایک ہے کاروبار عشق الہی، مشغلہ عشق الہی. ہمارے حضرت دامت برکاتہم ابھی تشریف لائے، حضرت کا ایک بیان ہوا تو اس کا حضرت نے یہی نام رکھنا ہمارے سامنے پسند فرمایا کہ مشغلہ عشق حق، مشغلہ عشق حق، اللہ سے دل لگانا. اللہ سے دل کیسے لگائیں؟ نماز اس کا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں دی گئی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں تو مجھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے، اے بلال ہماری راحت کا سامان کرو، یعنی اذان دو، نماز پڑھیں، اپنے دل کو اللہ سے بہلائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کا قرب حاصل کر کے اپنے جی کو ہم بہلائیں. ہماری راحت کا سامان کرو، یعنی نماز کا انتظام کرو، اذان دو. اب تو اذان سن کے گھبرا جاتے ہیں، او ہو نماز بھی پڑھنی ہوگی، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. تو جب تک ان مشغلوں کو، غیر اللہ کے مشغلوں کو، لغویات کو، فضولیات کو ہم نہ چھوڑیں گے، اس وقت تک ہمارا دل یاد الہی میں کہاں لگے گا؟ کہاں ہم ان باتیں کرتے ہیں، کہاں سمجھتے ہیں کہ ہم دل لگے گا ہمارا؟ یہ تو یہاں تو مجاہدہ چاہیے، یہاں تو جو ہے تھوڑی مشکل اٹھانی ہے، نفس اور مشقت اٹھانی ہے، تب جا کے جو ہے وہ نفس راضی ہوگا، بتکلف راضی ہو، یا تکلف سے راضی ہو، توان راضی ہو کہ کرن راضی ہو. اس کو راضی کرنا ہے، اس کو اس دل کو لگانا ہے. لگتا نہیں ہے، جا تو نہ لگ، ہمیں تو لگا نہیں ہے، تو نہ لگ ہم تو لگائیں گے، تو نہ لگ تو اپنی کر، ہم اپنی کرتے رہیں گے، تو نہ لگ ہم لگاتے ہی رہیں گے، لگاتے ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارا اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی چارہ نہیں، ہمیں تو مولا سے دل لگانا ہی لگانا ہے. تو نہ لگ، تو جا کہیں اور، ہم تو اپنے اللہ ہی سے دل لگائیں گے. جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے، جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. تو میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، سامعین و سامعات، یہ جو موبائل کا فتنہ ہے اس سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے، اس سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جس نے اس کو کسی ضرورت شدیدہ کی وجہ سے لیا ہے تو منع تو نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے. جیسے سانپ بچھو سے انسان احتیاط کرتا ہے، اس کو مثل بچھو کے سمجھو، بچھو کے بسو ہے نا، مثل بچھو ہے. تو اس سے بہت ڈرو کہ بھائی اس کو جو ہے چھوتے ہی بعض اوقات جو ہے یہ سانپ کی طرح ڈس نہ لے، بچھو کی طرح ڈس نہ لے، سیکنڈوں کے اندر ڈس لیتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح سیکنڈوں کے اندر اس میں گندے نظارے اور مختلف قسم کی دلچسپیاں جو ضروری نہیں ہیں. ضروری تو بھائی روٹی ہے، سوکھی روٹی اور پانی اور کپڑا اور چھت، ضروری تو یہ ہے. خدا تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، گنتے جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے. تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، تم شو اگر گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے. کس قدر نعمتیں ہیں، کتنے لوگ اسپتالوں میں پڑے تڑپ رہے ہیں، کسی کو کچھ زخم ہے، کسی کے کوئی تکلیف، کسی کے کوئی تکلیف، کسی کے کچھ مسائل، کسی کے کچھ پریشانی. کتنی بھی پریشانی آ جائے سمجھ لو کہ اس سے زیادہ بھی پریشانی آ سکتی ہے، اس سے برا حال بھی ہمارا ہو سکتا ہے. اس پر بھی شکر کرو کہ اے خدا جو مسئلہ جو پریشانی ہے آپ اس کو حل فرما دیجئے، لیکن ابھی بھی آپ کی بے شمار نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اس سے برا حال بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہم سے نعمتیں چھن سکتی ہیں. تو میرے عزیزوں یہ جو موبائل ہے جس نے ضرورت شدیدہ سے نہیں رکھا ہوا ہے تو مشورہ اس کو یہی ہے کہ بھائی اس سے خلاصی حاصل کریں، کیونکہ دنیا تھوڑے دن کی ہے. جس نے اس زندگی کو اللہ پر فدا کر دیا بس وہ کامیاب ہے، پھر ہمیشہ کی عیش و عشرت ہے. یہ نہیں کہ خشک ہی زندگی ہے، مرنے کے بعد تو ایسی ایش ہے بھائی، ہر طرح کی رنگینیاں ہیں. یہ موبائل کیا چیز ہے، اس سے تو کچھ حاصل بھی نہیں، خالی آنکھیں سیکتے ہیں، تصورات میں گم ہو جاتے ہیں، تصوراتی کہانی بنا لیتے ہیں، اپنے کو ویسا سمجھنے لگتے ہیں. جب کوئی ہیرو یا ہیروئن دیکھ لیا، ہیروئن کو دیکھا تو عورتیں جو ہیں ویسے ہی مٹکنا شروع کر دیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہم بھی اسی شکل کے ہیں، ہم بھی وہی ہیں. تو اگر ہیں بھی تو کیا تیر مار لیا، وہ بھی مر جائے گی ایک دن، تم بھی مر جاؤ گے. اسی طرح مرد جو ہے کسی کو اپنا موٹو وہ بنا لیتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، فین نہیں، فین تو نہیں کہتے اس کو، آئیڈیل بنا لیتے ہیں. تو اس کو دیکھ دیکھ کے وہ مٹکنا شروع، اپنے آپ کو تصور میں ویسا ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مرنے والا ہے، تم بھی مرنے والے ہو، ہم بھی مرنے والے ہیں، کیا مل گیا. ہاں اگر ماڈل بنانا ہی ہے جو جس سے تمہیں کامیابی ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا ماڈل بنائیں، ہم ان کو اپنا نمونہ حیات بنائیں، ان کی ہم اتباع کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی محبت حاصل کریں. میرے دوستو بس دنیا کی زندگی کی یہی حقیقت ہے، یہی مقصود ہے، یہی مقصود ہے، اللہ کو پسند یہی زندگی ہے. اس کے بعد عیش و عشرت کی زندگی ہے، رنگینیاں ہی رنگینیاں ہیں. یہ کیا تھوڑا چھوٹا سا ایک کھلونا ہے، تصورات میں ہی انسان رہتا ہے، حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. تو وہاں تو سب چیز یقینی ہوگی، ہر عیش یقینی ہوگا، ہر عیش ٹھوس ہوگا، ہر عیش لازوال ہوگا، اور ایسے ایسے عیش اور ایسی ایسی نعمتیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، جس کو کسی کان نے سنا نہ ہوگا، جس کا گمان کبھی کسی قلب پہ گزرا نہ ہوگا. ایسی ایسی نعمتیں اور رنگینیاں خدا تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنے مطیع فرما بردار بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. رواہ ترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا، یعنی ایسی شدید و ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے، اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے اس طرح لوگوں کا عمل نہیں، بلکہ بھاگنے کے بجائے سوتے ہیں، یعنی غفلت میں ہیں. اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جاوے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے. اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے اس طرح عمل نہیں بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے یعنی غفلت میں رہتا ہے. اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جاوے اور گناہوں سے بچا جائے.
اللہ
پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گزشتہ روز ہم نے صلاۃ استخارہ کے متعلق روایات حدیث پڑھی تھی. دعا استخارہ یہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فَقَدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ. یہ دعا کے اندر جہاں یہ لفظ آتا ہے ان هذا الامر تو اس وقت اپنے مطلب کا خیال کرے جس امر کے لیے استخارہ کر رہا ہے. ترجمہ اس دعا کا یہ ہے اور دعا کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کس قدر جامع ہے کس قدر بہترین چیز کیسی بڑی دولت اللہ نے مومن کو یہ استخارے کی عطا فرمائی ہے ایسی بہترین اور جامع اس میں دعا ہے. ترجمہ اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کی مدد سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا. پس بے شک آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں عاجز اور کمزور ہوں اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا اور آپ پوشیدہ باتوں کو بخوبی جاننے والے ہیں. اے اللہ اگر یہ کام جو آپ کے علم میں ہے میرے لیے میرے دین معاش اور آخرت کے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے. دیکھیے تینوں چیزوں کی خیر مانگی ہے دین کی خیر معاش کی خیر اور آخرت کی خیر پھر کیا پریشانی ہے. فرمایا کہ اور آسان فرما دیجیے اور پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجیے. اگر آپ کے علم میں اس کے اندر شر ہے میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھ کو اس سے دور کر دیجئے اور جہاں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے اور مجھ کو اس پر راضی کر دیجئے. سبحان اللہ. اس دعا کے بعد جو دل میں خیال غالب ہو جائے اسی میں خیر سمجھے معلومات بھی کرے اور معلومات کرنے کے بعد استخارہ کرے اور ضرورت ہو تو مشورہ بھی کرے لیکن استخارہ بھی کریں اس طرح سے انشاءاللہ تعالی جو کام کرے گا اس میں خیر پیدا ہوگی. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کا بیان چل رہا ہے. اسی سال یعنی 2 ہجری نصف شعبان میں تحویل قبلہ ہوئی یعنی قبلے کے بدلنے کا حکم آیا. بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف مکہ مکرمہ یہ قبلے کی تبدیلی ہوئی 2 ہجری میں اور زکوٰۃ فرض ہوئی قبل فرض ہونے روزے کے یعنی پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی اس کے بعد روزے فرض ہوئے اور آخر شعبان میں روزہ فرض ہوا اور آخر رمضان میں صدقہ فطر واجب ہوا اور عیدین کی نماز اور قربانی اسی سال مقرر میں بڑے بڑے احکام 2 ہجری میں ہوئے اور جمعہ اس سے پہلے سال میں فرض ہو گیا تھا یعنی 1 ہجری میں اور اسی سال مراجعت بدر کے 1 روز قبل آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور آپ نے اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی سبب سے ذو النورین کہلاتے ہیں اور بدر ہی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا میں نے. مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور اللہ میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اب تک جو ہم نے غفلت کی اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دے. اللہ ہمیں جنت کی طرف تیز تر کر دے اور اے اللہ دوزخ سے ہماری جان ہماری گردن چھڑا دے. اے خدا ہمیشہ کے لیے اے اللہ فیصلہ فرما دے اے اللہ کہ ہمیں دوزخ سے نجات دے دے اے اللہ, اور دخول اولین جنت میں ہم سب کو سب مسلمانوں کو نصیب فرما دے. اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے, ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے, برے عقیدوں سے غلط عقیدوں سے میری میرے گھر والوں کی اور ہم سب دوستوں ان کے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما. عقائد کی خرابی کے جو سازشیں چل رہی ہیں, مسلمان بچوں کو ان کے ذہنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور اسلام کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے اور علماء کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے, طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کا بڑا ذریعہ یہ موبائل ہیں. اے خدا ہمیں اس کے فتنے سے حفاظت فرما. اللہ میری میرے سب بچوں کی میرے سب دوستوں کی, اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہر فتنے سے حفاظت فرما, ہر شر سے حفاظت فرما, ہر مصیبت اور حادثے سے حفاظت فرما. اے مالک کریم, اے مالک کریم, اے مالک کریم, ہماری مدد فرما, قدم قدم پر نصرت فرما, قدم قدم پر مدد فرما. اللہ قدم قدم پر سہارا بن جا اے اللہ, قدم قدم پر ہمارا سہارا بن جا اللہ, قدم قدم ہمیں تھام لے. اللہم واقعیتن کا واقعیت الولیر, اللہم واقعیتن کا واقعیت الولیر, اللہم واقعیتن کا واقعیت الولیر. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا بما لما تحب وترضى. اے اللہ اے اللہ, ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہم کس سے مانگیں, آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں. اور ہمارا مرکز امید رحمت آپ ہی کا در ہے, کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی. اللہ ہر مصیبت زدہ کی مدد فرما. اللہ ہر مصیبت زدہ کی مدد فرما. اللہ ہمارا ایک بھائی مصیبت میں ہے, ظالموں کے پنجے میں ہے. اے اللہ اے اللہ, اپنی قدرت قاہرہ سے اس کو ظالموں کے پنجوں سے رہائی نصیب فرما, بعزت اور بعافیت اپنے گھر کو واپس لا. اے اللہ ہمارے بھائی کی مدد فرما. اللہ ہم کمزور ہیں, ہم بدلہ نہیں لے سکتے, ہم آپ کو اس کے بدلے میں پیش کرتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الى العالمين مدد فرما. اللہ مدد فرما. اللہ ظالموں کو ہدایت دے دے. اللہ ظالموں کو ہدایت دے دے. اے اللہ ان کو کمزور کر دے, ان کو دھکیل دے. اللہ ان کو پیچھے دھکیل دے. اللہ مظلوم کی مدد فرما. یا اللہ مظلوم کی مدد فرما. اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی مدد فرما, پریشانیوں کو دور فرما, امور کو جمع فرما دے. اللہ ہمارے امور کو جمع فرما دے. اے اللہ انتشار سے حفاظت فرما دے, آسانیاں فرما دے, کاموں میں آسانی فرما دے. اللہ روزگار میں برکت عطا فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو اس کی تجارت میں, اس کی نوکری میں اور ہر حلال آمدنی میں اے اللہ مسلمانوں کو خوب خوب برکت عطا فرما دے. اللہ خوب برکت عطا فرما دے, وسعت اور کشادگی عطا فرما دے. اللہ ملکی معیشت کو مضبوط فرما دے. اللہ سود سے اور رشوت سے مکمل پاک فرما دے. اللہ ایسی لعنتوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اللہ سود لینے اور دینے والوں کو اور اللہ رشوت لینے اور دینے والوں کو ہدایت عطا فرما. اپنا خوف اور اپنی خشیت نصیب فرما دے. اللہ اپنا خوف اور اپنی خشیت نصیب فرما دے. اے اللہ سود سے اور رشوت سے اور فحاشی سے اور بدکاری سے اور اللہ جھوٹ سے اور ظلم و جور سے اور بے انصافی سے اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ایسے حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما, عادل اور منصف مزاج اور خدا خوفی رکھنے والے حکمران نصیب فرما. اللہ ملک میں جو انتشار اور بدامنی ہے اور اے اللہ جو یہ گرانی ہے اے اللہ، اور جتنی بھی برائیاں ہیں جتنے بھی نقصان کی چیزیں ہیں اے خدا اس کو دور کر دیں، اور اے اللہ ہم کو برکت عطا فرما دیں، رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیں، اور مجھ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو اے خدا سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں کو معاف بھی فرما دے اور رجوع کی بھی توفیق نصیب فرما دے، سچی توبہ کی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم ہر گناہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہر گناہ کو عزم کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، آپ کی ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور ہر لمحہ آپ کو اے اللہ راضی کریں، اور ہر لمحہ آپ پر فدا کریں۔ اللہ جس بھائی بہن کی جو پریشانی ہے اس کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما، اس کی مدد فرما، اور اے اللہ اس کی جائز حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ مقروض کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے اے اللہ، مقروض کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے اے اللہ۔ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک و صالح رشتے عطا فرما، اے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین ہمیں اتباع اکابر نصیب فرما، 100% اتباع اکابر نصیب فرما دے اے اللہ، اپنے اکابر پر کے مسلک پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے، اور میرے مشائخ کو اللہ جزائے جزیل عطا فرما، ان کے رتبے بے حد بلند فرما، ان کے آل اور اہل و عیال کو اور آل و اولاد کو اور تمام احباب و قدام کو خوب عزت و شرف نصیب فرما، ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا، عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔